الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم. وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کیسے تربیت جو سب سے ضروری فریضہ انسان کے لیے ہے، ہر کام سے زیادہ ضروری اور ہر عمل سے زیادہ ضروری وہ تربیت ہے. اگر ہم مشکلات کا جائزہ لیں، انفرادی مشکلات سے لے کر اجتماعی مشکلات تک، اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی مشکلات جتنی بھی درپیش ہیں اور جن میں مبتلا ہیں کم و بیش سبھی، اکثر مشکلات کا تعلق تربیت کے فقدان سے ہے، تربیت نہ ہونے سے ہے. اور ان مشکلات کا رائے حل بھی دوسری جگہوں پر تلاش کیا جاتا ہے، جبکہ ان مشکلات کا حل بہت آسان اور سادہ ہے کہ اگر انسان ان مشکلات کی جڑ کو پکڑ لے کہ یہ پیدا کہاں سے ہوئی ہیں. ظاہر ہے جن جڑوں سے مشکلات جنم لیتی ہیں یا پھوٹتی ہیں، اگر وہیں سے مشکلات کو حل کیا جائے تو پہلے تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، اگر پیدا ہو بھی جائے تو آسانی سے اسے حل کیا جا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل بعد میں بڑے مسائل کا سبب بن جاتے ہیں، اور اس حد تک بعض چیزیں پہنچ جاتی ہیں کہ پھر بہت ساری زندگیاں اس سے متاثر ہوتی ہیں، بہت سارے خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سادہ سے طریقے سے انسان ان مشکلات کو قابو میں لا سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے. عرض کیا کہ اگر ہم ایک نفسیاتی جائزہ لیں مشکلات کا، تو اکثر ہمیں اسی کا نتیجہ نکلے گا، یہ مشکلات نظر آئیں گی کہ وہ افراد جو یکجا مثلا رہتے ہیں، خاندان تشکیل دیا ہے، ان میں تربیت کا فقدان ہے. بہت ساری مثبت خصوصیات ہوتے ہوئے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی سی چیز بڑی مشکل کا سبب بن جاتی ہے. مثلا فرض کر لیں کہ بعض رشتے جو بہت مقدس ہیں آپس میں، جیسے ماں کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، اولاد کا رشتہ ہے والدین کے ساتھ، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمدردیاں دونوں طرف موجود ہوتی ہیں، خیرخواہی دونوں طرف موجود ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسے والدین ہوں جو اپنی اولاد کی خیرخواہی نہ رکھتے ہوں، نہ چاہتے ہوں. حتیٰ یہ جو اخباروں میں نادر واقعات نقل ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھار وحشیانہ، کہ والدین نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو مثلا مار دیا، اگر اس واقعے کو بھی انسان میڈیا سے ہٹ کر جا کر خود جائزہ لے تو اس کے پیچھے بھی ایک ہمدردی موجود ہوتی ہے. یعنی ہمدردی کے طور پر یہ کام کیا انہوں نے، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اولاد ہے، اس کے لیے فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا بعض والدین یہ فکر کرتے ہیں کہ مریض ہے، یا مثلا مستقبل میں اس کو وہی مشکلات پیش آئیں گی جو ہمیں مشکلات پیش آئی ہیں، ان ساری مشکلات سے بچانے کے لیے ہمدردی کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. یہ ایک ہمدردی ہے جو اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح کم و بیش ہمدردیاں گھروں میں اولاد کے ساتھ والدین رکھتے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی فطری چیز ہے جو انسان کے اندر کے والدین کا ایک فطری رجحان اولاد کی ساتھ ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ ہمدردی اگر تربیت کے ساتھ نہ ہو ملی ہوئی، خود ہمدردی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، جیسے ابھی مثال بھی دی. اور ہلاکتیں صرف گلا گھونٹنے میں منحصر نہیں ہیں، اگر انسان کی شخصیت مار دی جائے یا انسان کی روح مار دی جائے یا انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ مار دی جائیں تو وہ بھی ایک قسم کی اولاد کشی ہے. اور قرآن نے روکا بھی ہے کہ فقر و فاقہ کی ڈر سے اولاد کشی نہیں کرو، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی فقر و فاقہ اور ناداری کی وجہ سے اولاد کشی نہ کرو. والدین ہمدردی ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس ہمدردی کے نتائج لینے کے لیے انہیں جس چیز کی ساتھ ضرورت ہے وہ تربیت ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمدردی کا اظہار کہاں تربیتی آثار اس کے ہوتے ہیں اور کہاں پر ہمدردی کے اظہار تربیت کے خلاف اس کے نتائج نکلتے ہیں. مثلا بچوں کو اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خاص مواقع ہوتے ہیں، یا اگر ہمدردی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خاص مواقع ہوتے ہیں. اس موقع پر ضرور ہمدردی ہو، وہ ہمدردی جو ہدایت یافتہ ہے، وہ ہمدردی جو جس کو ہم نے مثلا ایک جہت دے دی ہے، ایک ڈگر دے دی ہے. مثال کے طور پر محبت والدین کے اندر ہے، فطری چیز ہے محبت اولاد کی، لیکن اس محبت کو بھی ایک جہت اور ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اس محبت کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. اگر محبت کی بھی تربیت نہ کی جائے تو محبت غلط شکل اور غلط رنگ اختیار کر لیتی ہے. خواہ اولاد کی محبت و والدین کے ساتھ، یا والدین کی محبت و اولاد کے ساتھ، یا خاندان کے دیگر اعضاء کی محبت و آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یا حتیٰ اس سے بڑھ کر انسان کی محبت و اولیاء دین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، آئمہ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو، یہ محبت اگر بے لگام ہو جائے، یہ محبت اگر تربیت کے اس اثرات سے آزاد ہو جائے، تو رہتی تو محبت ہی ہے لیکن غلط سمت چلی جاتی ہے، اور اس کے آثار بہت ہی مخرب انسان کے لیے نکلتے ہیں. میں ایک مثال سے اس کو عرض کروں، محبت اور نفرت، نفرت بھی اسی طرح انسان کی فطرت میں ہے. نفرت کرنا بھی، نفرت کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. نفرت کو ہدایت اگر ہو جائے، نفرت کی تربیت اگر ہو جائے، نفرت بھی اچھی چیز ہے، لیکن تربیت یافتہ نفرت ہونی چاہیے جس طرح تربیت یافتہ محبت ہونی چاہیے. نہ محبت اس طرح باغی ہو اور نہ نفرت باغی ہو. ابھی مثال دوں گا تو مطلب زیادہ روشن واضح ہو جائے گا. مثلا اسی طرح احساسات بھی ہیں. اب زیادہ تربیت کے اندر جو چیز ایک بہت اہم عنصر ہے وہ احساسات ہیں، اور اسی لیے خواتین تربیتی فریضے میں زیادہ کامیاب ہیں، زیادہ موفق ہیں مردوں کی نسبت، اس غلبے کی وجہ سے جو ان کے اندر احساساتی پہلو زیادہ ہے. اور تربیت احساسات سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی زیادہ اس کا رابطہ ہے احساسات کے ساتھ. لیکن احساسات بھی جب تک ہدایت یافتہ نہ ہوں اس وقت تک تربیتی آثار نہیں نکلتے احساسات سے. احساسات کی بھی تربیت اور ہدایت ہونی چاہیے. اب پہلے میں مثال عرض کروں، پھر آئیں گے تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے. مثلا آپ پانی دیکھیں، پانی کی خاصیت یہ ہے کہ سیال ہوتا ہے، پانی یعنی بہنے والی چیز ہوتی ہے، مائع ہے اور بہتا ہے. جب اس میں کثرت آ جائے پانی میں، جیسے بارش ہوتی ہے تو پانی بہ نکلتا ہے، یا اگر ہم گھر کا نلکا کھولیں تو پانی نکلتا ہے، اور پانی کا کام ہے آگے بہ جانا. اگر آپ اس پانی کو نکاسی دیں درست سمت میں، ہدایت کریں، رہنمائی کریں کہ اس پانی کو کہاں سے گزرنا ہے، جس طرح سے ابھی مثلا پائپ لائن لگی ہوئی ہے مثلا شہر کے ٹینکی سے متصل ہے اور وہاں سے ہدایت کر کے پانی کو ہم اپنی کچن تک لے آئیں، یہ ہدایت یافتہ پانی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس سے پاکیزگی بھی کرتے ہیں، طہارت بھی کرتے ہیں، ناتے دھوتے بھی ہیں، لباس بھی، گھر سارا، برتن سب کچھ، دار و مدار ہمارے زندگی کا سارا پانی کے اوپر ہے. لیکن ایک ہدایت یافتہ پانی یہ کام کر رہا ہے. ہدایت یافتہ پانی سے مراد یہ ہے کہ اصل ذخیرہ اور منبع سے اس پانی کو رہنمائی کی گئی اور خاص پائپ لائن میں اس کو ڈالا گیا، رہنمائی کی گئی اور اس کو جہت دی گئی، نکاسی دی گئی. اور مرضی ہے اس کی بہے، وہ یہ شہر کو تباہ کر سکتا ہے، نابود کر سکتا ہے، کہ بس اوقات باغی ہو جاتا ہے، لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پورا گھر خراب کر دیتا ہے، یا سیلابی ریلے میں بدل جاتا ہے بارش کا پانی. اس کو جب نکاسی نہیں ملتی تو وہ اپنا راستہ خود بنانا شروع کر دیتا ہے. مثلا گھر میں بھی اگر آپ پانی کھول دیں، ایسے ہی پھینک دیں، تو آپ تماشا دیکھیں اس کا کہ پانی اپنا راستہ جب خود تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اسے نہیں معلوم ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں، جہاں جانا چاہیے وہاں جا رہا ہوں، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں جا رہا ہوں. اسے تو نہیں معلوم کہ مجھے کدھر جانا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں پانی کی. پانی ایک نابینا چیز ہے. ایک دوسرا بابصیرت آدمی، ایک بینا انسان، ایک عقل مند سمجھدار پانی کے سر پہ چاہیے جو پانی کو ہدایت دیتا جائے تاکہ یہ پانی مفید اثرات اس سے برآمد ہو. اگر ہم کہیں کہ نا پانی کا کام ہے بہنا اور خود بہتا جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے، تو کسی کھیت کو بھی سیراب نہیں کر سکتا. اگر ہم دیکھیں پانی کو دریاؤں سے نہریں نکال کر، نہروں سے نالیاں نکال کر، پھر کھیتوں میں، پھر وہ کسان اس کے اوپر آ کر نظارت کرتا ہے، باقاعدہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی باغی ہو کے کہیں خود سے بہنا نہ شروع کر دے، چونکہ اس کی طبیعت میں ہے بہنا روانی. اگر میں اس کی روانی کو اور اس سیلان کو جہت نہیں دوں، ہدایت نہیں دوں، ڈائریکشن نہیں دوں اس کو، تو یہ ممکن ہے بجائے سیراب کرنے کے یہ تباہ کرنا شروع کر دیں. گھر میں پانی ہو یا کھیت میں پانی ہو، اس رہنمائی اور ہدایت کی وجہ سے پانی اتنے اچھے اثرات ہمیں دے رہا ہے. اور یہی پانی ہم دیکھتے ہیں جب باغی ہو جاتا ہے، جب اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سیلابی ریلا بن جاتا ہے، یا یہ کبھی شہر میں گلی میں پانی جب وہ ہماری بنائی ہوئی جہت میں نہیں جاتا اور خود اپنے راستے نکالنا شروع کر دیتا ہے، کسی کا گھر خراب کرتا ہے، کسی کی دکان خراب کرتا ہے، کسی کپڑے خراب کرتا ہے، پھر نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ پانی کی جگہ آپ محبت کو رکھ لیں، ہمدردی رکھ لیں، احساسات رکھ لیں، بالکل پانی کی مثال ہے ان کی. صرف محبت ہو جانا یا محبت دل میں آ جانا اولاد کی، یہ کافی نہیں ہے، چونکہ یہ محبت جب تک اس کو رہنمائی نہیں ملی، محبت کی آنکھیں نہیں ہوتی، خود محبت کو نہیں پتا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سمت میں کرنا ہے. محبت پانی کی طرح اندھی ہے، اس کو آنکھیں چاہیے، محبت کو رہنمائی چاہیے. لہذا ایک ایسی پائپ لائن محبت کو بھی چاہیے کہ جو محبت کو بتاتی جائے راستہ، نکاسی. انسان کے اندر ہے محبت، اس کو نکاسی چاہیے، جو کہ نکلے گی باہر. محبت کی خاصیت بھی یہ ہے کہ حتماً نکلے گی باہر، یقیناً باہر آئے گی، لیکن باہر آ کے کس طرف جائے، کب آئے، کب رک جائے، کتنی مقدار میں آئے، کس سمت میں جائے محبت، اس کے لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. لہذا محبت کے ساتھ اگر شعور نہ ہو، محبت کے ساتھ اگر معرفت نہ ہو، یہ محبت باغی ہو جاتی ہے. اب آپ مذہبی دنیا میں دیکھیں، محبت کی بغاوت دیکھیں اور اس کے باغیانہ نتائج دیکھیں، کیا نکل رہے ہیں. سب کچھ لوگ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی آج تک نفرت کی وجہ سے نہیں کرتا غلط کام کہ اس کو اپنے مذہب سے نفرت ہے، نہ، سب محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن ایک غیر ہدایت یافتہ محبت، ایک غیر رہنمائی شدہ محبت، ایسی محبت جس کو کوئی جہد دینے والا نہیں ہے، جس کو کوئی نکاسی دینے والا نہیں ہے، جس کو کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ہے، اپنے حال پہ چھوڑی ہوئی محبت. دوسرے لفظوں میں وہ محبت جس کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، جدھر جاتی ہے جائے، جیسے جاتی ہے جائے. وہ پانی کی طرح جب اپنے راستے خود بناتی ہے تو ویرانی زیادہ نتیجہ نکالتی ہے بجائے اس کے کہ آبادی. پانی کی وجہ سے آبادی بھی ہے، پانی کی وجہ سے ویرانی بھی ہے. پانی کو رہنمائی مل جائے، آبادی ہے اس کا نتیجہ، آباد کرتا ہے. اور پانی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو یہی پانی جو آبادی کا سبب ہے، یہ ویرانی کا سبب بن جاتا ہے. محبت آبادی کا ذریعہ ہے، لیکن اسی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یہ ویرانی کا سبب بن جاتی ہے. لہذا کتنے گھر محبت کی وجہ سے تباہ ہیں، خاندان آپس میں کون سی محبت کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، یا کتنی اولاد گمراہ ہو گئی ہے محبت کی وجہ سے، گمراہ ہوئی ہے والدین کی محبت کی وجہ سے. کون سی محبت؟ جس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا، جس کی رہنمائی نہیں دی گئی، جس کو صحیح نکاسی نہیں دی گئی کہ اولاد سے کیسے محبت کی جاتی ہے، کب محبت کی جائے، کتنی مقدار میں محبت کی جائے، اس محبت کو کس چیز میں ملا کر پیش کیا جائے. بسا اوقات خالص محبت نقصان دیتی ہے، اس محبت کے اندر کوئی اور چیز مکس کر کے ملا کر وہ پیش کی جائے تاکہ انسان کے اوپر اثر کرے. مثلا نمونے کے طور پر دشمن کی مار اور والدین کی مار، اور والدین بھی بسا اوقات مارتے ہیں اولاد کو، دشمن بھی مارتا ہے. اس والدین جب مارتے ہیں تو بچہ وہی تھپڑ کھاتا ہے جو دشمن سے کھاتا ہے، لیکن دونوں تھپڑ کھاتے ہوئے خود اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ایک میں محبت تھی، اس دوسرے میں نفرت تھی. یعنی خود اس تھپڑ کے اندر اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ محبت کے تحت مارا گیا، یہ ہمدردی کے ساتھ مارا گیا. لہذا آپ دیکھیں ناراض نہیں ہوتا، انتقام نہیں لیتا، اس کے اندر جذبہ انتقام والدین سے پیدا نہیں ہوتا. وہ تھپڑ کھا کے پھر بھی جدھر والدین جاتے ہیں ادھر ہی جاتا ہے، پیچھے آتا ہے. حالانکہ تھپڑ لگا اس کو اب نفرت ہو جانی چاہیے اس کو، لیکن نہیں تبدیل ہوتی. کیوں؟ اس نے اس مار کے اندر باقاعدہ محبت کو لمس کیا ہے، دیکھا ہے اس نے کہ یہ محبت تھی، لیکن محبت کے اندر تھوڑی سی مثلا تربیت بھی تھی. اگر محبت کے اندر ہم ذائقہ تربیت نہیں ڈالیں گے، یہ محبت اولاد کو بھی خراب کرتی ہے. مثلا فرض کریں بسا اوقات بچہ ایک غلط کام کرتا ہے اور والدہ عموماً محبت کے تحت اس کے اسکول نہیں گیا، آج فرض کر لیں سویا رہا نہیں اٹھا، والد آفس گئے ہوئے ہیں اور واپس جب آئے تو وجہ اس کے کہ اب والدہ بتا دیں کہ آج اسکول نہیں گیا، آج اس نے سستی کی ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ والد ڈانٹیں گے ان کو، اور والدہ کی محبت یہ ہے کہ نہ بچے کو ڈانٹنا پڑے، لہذا وہ چھپا دیتی ہوں، کہتی ہیں کہ گیا تھا لیکن سر میں درد ہو رہا تھا واپس آ گیا، یا کسی وجہ سے اس کو مثلا واپس کر دیا گیا، چھپا دیتی ہے بات. یہ محبت ہے، یہ محبت نقصان دہ ہے. یہاں بھی محبت ہے لیکن یہ نقصان دہ ہے، اس محبت سے بچہ خراب ہو جاتا ہے. غیر ہدایت یافتہ، غیر تربیت یافتہ محبت سے جو لوگ تباہ ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، اتنے شاید نفرتوں سے خراب نہیں ہوئے جتنے محبتوں سے خراب ہوئے ہیں. یعنی غیر تربیت یافتہ محبتوں سے خراب ہوئے ہیں. مذہبی دنیا میں آ کے دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں جو خرافات کے طور پر لوگ انجام دیتے ہیں، جن کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کے پیچھے کیا ہے؟ ایک نو محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو بصیرت نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اسے پتہ نہیں ہے مجھے کدھر جانا ہے. اپنے حال پہ چھوڑ دیا اس کو، اس نے اپنے راستے خود بنائے ہیں، محبت نے خود اپنے راستے بنائے ہیں. جب محبت اپنے راستے خود بناتی ہے تو پھر ضروری نہیں کہ وہ صحیح جگہ پہ جائے، وہ ممکن ہے کسی غلط جگہ پہ چلی جائے. اس لیے احساسات بھی عرض کیا کہ تربیت کے اندر ایک بہت اہم عنصر احساسات ہیں. یعنی احساسی رابطہ بسا اوقات یا احساسی عمل انسان پر کہیں زیادہ اچھے اثرات چھوڑتا ہے بجائے دوسرے ایک عمل کے، اور خواتین کے اندر یہ احساسات زیادہ ہیں. لیکن احساسات کو بھی اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ احساسات بھی اس پانی کی طرح اپنا راستہ خود اگر تلاش کرنا شروع کریں تو غلط سمت میں نکل جاتے ہیں، یہ احساسات ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور احساسات جیسی مقدس چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک سرمایہ ہے. اگر احساس کسی کا ضائع ہو جائے، بے حس ہو جائے، بے احساس ہو جائے انسان، تو وہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے، گھر میں بھی مثلا. اور جتنے اس کے احساسات کو جہد زیادہ ملتی جائے، اس کو رخ ملتا جائے، اس کے احساسات کو رہنمائی ملتی جائے، وہ احساسات کہیں زیادہ اچھے اثرات چھوڑتے ہیں مثلا. لہذا والدین کے احساسات اولاد کی نسبت، یا اولاد کے احساسات والدین کی نسبت، یہ احساسات اگر تربیت کے ساتھ ہو جائیں، ہمراہ ہو ان کے ساتھ تو، یا ہدایت ہو ان کے ہمراہ، یہ احساسات بہت اچھے اثرات چھوڑتے ہیں. اس لیے عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھی ہیں لیکن بہت ابتدائی اور خام شکل میں رکھی ہیں. اس طرح سے رکھی ہیں کہ بعد میں آپ جو شعور جب انسان میں آئے تو انہی چیزوں کو تھوڑا پروان چڑھائے، ان کو رہنمائی دے، ان کو ہدایت دے، اور ان کے لیے کچھ علم و معرفت و شعور بھی ساتھ ہمراہ ان کے انجام دے، تاکہ یہی احساسات درونی، اندرونی فطری احساسات، یہ وہی جہت اختیار کریں جس جہت میں ان کو جانے کی ضرورت ہے. فطری طور پر اگر ہم دیکھیں تو بعض خصوصیات جو مرد اور عورت کے درمیان ہیں کہ مرد میں نہیں ہیں اور خواتین کے اندر موجود ہیں، تربیتی صلاحیتیں ہیں، تربیتی استعدادیں ہیں، مثلا صبور ہونا، صابر ہونا، صبر سے مراد سکوت، خاموشی اور محرومیت نہیں ہے یہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے نا، صبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام شروع کر کے اور اس کام کی ساری مشکلات کو برداشت کرنا اور مشکلات کی وجہ سے نہ تھکنا اور کام کو یا مقصد کو نہ چھوڑنا، یہ صبر کا مطلب ہے کہ ایک راست پہ چلنا، اس راہ میں جو مشکلات آتی ہیں، اس راہ میں جو سختیاں آتی ہیں، ان سختیوں کی وجہ سے انسان گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو اور سختیوں کو برداشت کرے اور اپنے مقصد کو تک راستے کو جاری رکھے. دوسرے لفظوں میں یعنی اپنی دھن کا پکا ہونا، صبر کا یہ معنی ہے، دھن کا پکا ہونا. انسان جب ایک ٹھان لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس راہ میں کچھ مشکلات ہیں، ان مشکلات کو جھیل کر بھی وہاں تک پہنچنا. اس کو اگر ہم دیکھیں، مثلا صبر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ عورت مرد دونوں میں اگر دیکھیں تو خواتین زیادہ صبور ہوتی ہیں، فطری طور پر زیادہ صبور ہوتی ہیں، مگر ایک دو کا موارد کے وہ استثناء ہے، وہ الگ چیزیں ہیں. بس ان فرض کریں خواتین میں ایک آدھ ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو صبور نہیں ہے، جزو ہے، صبور کے مقابلے میں ہے جزو، جزا جیم زال عین، جزا قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. جزا یعنی بیتاب ہونا، بے حوصلہ ہو جانا. جزا کا مطلب بے حوصلہ انسان ہوتے ہیں کہ مثلا فرض کر لیں کسی کو دیں اگر کہ سوئی میں دھاگا ڈال دیں، معمولی سا کام ہے نا، بہت ہی ابتدائی سا کام ہے. یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ صبور کون ہے اور جزو کون ہے. آپ اگر مرد کو دیں دو تین دفعہ وہ ڈالے گا، سائڈ سے گزر جائے گا، سوئی بھی پھینک دے گا، دھاگا بھی پھینک دے گا کہ جو یہ کوئی اور ڈالو اس میں. لیکن خواتین نہ، اگر کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، سوئی میں دھاگا ڈال رہی ہے، نہیں ڈال رہا، وہ لائٹ پہ آ جاتی ہے، لائٹ پہ بھی نہیں ہو رہا، وہ کسی اور جگہ چلی جاتی ہے، پھینکتی نہیں ہے کبھی سوئی جب تک اس میں دھاگا ڈال نہ لے. یہاں سے ہم دونوں کی نفسیات پڑھیں، ہم دیکھیں کہ یہ بھی اب جسمانی طاقت مرد میں زیادہ ہے، جسمانی طور پر قوی ہے، مضبوط ہے، لیکن صبور نہیں ہے. اور اس طاقت کے لیے جو میدان چاہیے وہ صبر ہے، حوصلہ ہے. حوصلے کے ساتھ اگر یہی قوت مردانہ کہیں صرف کرے تو، یہ زور بازو کہیں صرف کرے تو نتیجہ اچھا لے گا، لیکن زور بازو ہے صبر نہیں ہے، زور بازو ہے لیکن حوصلہ نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کا حوصلہ نہیں ہے. خصوصاً تربیتی کام حوصلے کے کام ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ فطری طور پر خواتین کے اندر تربیتی صلاحیتیں زیادہ ہیں، چونکہ تربیت میں سب سے ضروری چیز حوصلہ ہے. مرد بے حوصلہ ہوتے ہیں عموماً. فرض کریں یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پتہ چلتا جائے کہ حوصلہ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ موجود ہے ہمارے اندر، خود موجود ہے یہ. مثلا یہ کچن کے چھوٹے چھوٹے کام اگر دیکھیں، عموماً مرد سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور یہ دفتر جانا اور دکان پہ جانا اور بزنس کرنا اور سفر کرنا اور یہ زیادہ کام ہے، جن میں تھکتا زیادہ انسان، جن میں زور بازو زیادہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر گھریلو کام دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام، ٹھیک ہے جسمانی قوت نہیں چاہیے ان کاموں کے لیے اتنی، لیکن حوصلے کے لحاظ سے دیکھیں تو گھریلو کاموں کے لیے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے بجائے گھر سے باہر کے کاموں کے لیے. حوصلہ، حوصلہ یعنی وہ قوت جس کی مدد سے انسان برداشت کرتا ہے سختی کو، اور جس کی مدد سے وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، اس قوت کا نام حوصلہ ہے. حوصلہ ایک صلاحیت ہے، ایک کوالٹی ہے انسان کے اندر، جس کے ذریعے سے کسی کام کی سختی کو برداشت بھی کرتا ہے اور اس کام کو جاری بھی رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا. یہ گھریلو چھوٹے چھوٹے کام جسمانی لحاظ سے اتنی زور بازو نہیں چاہیے، لیکن ہیں حوصلے کے کام ہیں. تربیت حوصلہ مانگتی ہے سب سے پہلے، یعنی وہ معرفت و شعور جو پہلے اشارہ کیا تھا، کل کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ تعلیم ذریعہ ہے تربیت کا، تعلیم خود مقصد نہیں ہے. تعلیم ہوگی، علم ہوگا تو تربیت ہوگی، لیکن علم کے ذریعے تربیت کرنی ہے, انسان بنانا ہے ہمیں. اب علم کے بعد جو دوسری بنیادی چیز چاہیے ہمیں تربیت کے لیے, وہ حوصلہ ہے. جیسے ایک باغبان بیج بوتا ہے, جسمانی قوت نہیں چاہیے فصل اگانے کے لیے, بیج ڈالنا پھر حوصلہ ہے, اس کے بعد حوصلہ کرنا کہ یہ بیج نکلے گا, اس سے کومپل نکلے گی, یہ پودا بنے گا, پھر اس پودے کے اوپر مثلا خوشہ لگے گا, پھر یہ پکے گا, پھر اس کو کاٹے گا, پھر اس کو الگ کرے گا, صاف کرے گا, سب کرے گا. وہ آخر تک ایک دیکھیں کون اتنا منتظر بیٹھا رہے, مثلا کون اتنا مثلا انتظار کر کے بیٹھے. مرد سے کہیں کہ مثلا یہ کام کرے, فرض کریں کہ پہلے خرید کے لائے, پھر اس کو گوندے, پھر اس کو پکائے, پھر یا سارا وہ کہتے ہیں میں سیدھا جا کے ہوٹل سے کھاؤں گا, اتنا کون یہ کام کرے یہاں پر بیٹھ کر, حوصلہ نہیں ہے اس کے اندر. یعنی بنانا, کسی چیز کو بھی بنانے کے لیے حوصلہ چاہیے, خواہ وہ چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, بنانے کے لیے حوصلہ چاہیے. بنی ہوئی چیز پسند کرنا یعنی حوصلہ نہیں ہے, ہم صبر نہیں ہے, ہمیں وہ قوت نہیں ہے ہمارے اندر. تربیت کے لیے حوصلہ چاہیے, لہذا معلمین ٹیچرز ان کے اندر جو سب سے پہلے کوالٹی دیکھی جائے دیگر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ, ایک ان کا حوصلہ آزمایا جاتا ہے. جب ان کو ہمارے یہاں تو چونکہ ایک روزگار بن گیا نا, ٹیچنگ ایک روزگار بن گیا ہے, جو نقصان ہوا ہے جس سے, خواہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو, معلمی ایک روزگار بن گیا ہے, ملازمت. معلمی ملازمت نہیں ہے, اصلا اس کو غلط جگہ آ کے لکھ دیا گیا کہ یہ بھی ملازمت میں سے ایک. کسی پوچھیں کیا ملازمت ہے, کہتے ہیں ٹیچر ہوں. معلمی ملازمت نہیں ہے, باقی ساری ملازمتیں ہیں لیکن یہ ملازمت نہیں ہے. یعنی ذریعہ روزگار نہیں ہے, معیشت کا ذریعہ نہیں ہے. معلمی ایک فریضہ ہے, نہ کہ ایک روزگار ہے یا ایک ملازمت ہے, ایک فریضہ ہے جس کو انسان انجام دیتا ہے. اسی طرح تربیت اس سے بڑا فریضہ ہے جو انسان انجام دیتا ہے. اگر ہم کسی کو بعنوان معلم یا بعنوان مربی انتخاب کرنا چاہیں تو جہاں اس کی دوسری صلاحیتیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے, تجربہ ہے, فلاں ہے, یہ چیزیں, علمی ڈگری, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں حوصلہ بھی ہے یا نہیں. اگر حوصلہ نہیں ہے, وہ کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی ہو, اسے یہ کام نہیں سونپیں اس کو, یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. بے حوصلہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک بچہ مثلا آپ دیکھیں, باپ بھی ہے ماں بھی ہے, اس بچے کو پالنے کے لیے باپ خوش ہوتا ہے کہ پیسہ میرا لگ رہا ہے, کمائی میری لگ رہی ہے, درآمد میری ہے, روپیہ میرا خرچ ہو رہا ہے. وہ روپوں سے تو بچے نہیں پلتے, آپ بے شک ڈھیر لگا دیں اس بچے کے سامنے روپوں کے, روپوں سے نہیں پلتے. یہ بچے پلتے ہیں حوصلے سے, جو نہیں ہے آپ کے پاس. حوصلے کے لیے آپ کو معاون چاہیے, وہ خواتین کے پاس ہے حوصلہ. اور اگر آپ دیکھتے جائیں واقعا ان کو کہ کتنا حوصلے کی بات ہے کہ وہ جس طرح سے مثلا اب ولادت سے لے کر آخر تک پرورش تک دیکھیں, حوصلے کی بات ہے. قرآن نے بھی اس عمل پر خواتین کو سراہا ہے کہ حتیٰ بچے کی ولادت جو ہے خاتون کا ایک بہت بڑا حوصلہ ہے, پھر اس کے بعد اس کو گود میں رکھنا, پھر اس کی پرورش کرنا, پھر اس کے ساتھ جاگنا, پھر اس کے ساتھ ایسے ایسے کام کرنا کہ جو شاید اپنے لیے بھی حاضر نہیں ہے کرنا. بس کوئی بڑی خاتون, سمجھدار بالغ خاتون اپنی غلاظت میں ہاتھ مارنے کے لیے تیار نہیں, نہیں اصلا نہیں مارے گی. اگر اسے آپ روپیہ پیسہ بھی دیں گے, آپ کو اتنا دیں گے, ہم لاکھ روپیہ دیں گے, اپنی غلاظت میں ہاتھ مارا نہیں مارے گی, لیکن بچے کی غلاظت میں ہاتھ مارتی ہے. کیوں مارتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اندر اس کے فطری رجحان ہے مربی والا, وہ اس کو اکساتا ہے اور وہ اسے یہ کام کرواتا ہے. اور دوسری بات, اس کے اندر جو حوصلے کی کوالٹی ہے, صبر, یہ کام اس سے کرواتی ہے. اس وجہ سے یہ تربیت کا کام اس کا, اس کی آغوش تربیت کے لیے خداوند نے ایک تربیت گاہ قرار دی ہے. ہم بہت سارے ملکوں میں, ہمارے یہاں عموماً خواتین جو ہیں وہ جو شعبہ سنبھال لیا ہے, شاید وہ اتنا ان کی صلاحیتوں کے ساتھ سازگار نہیں ہوگا, اور جس شعبے سے ان کو دور کر دیا گیا وہ زیادہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہے وہ شعبہ. خواتین عموماً دیکھیں مثلا جو عام معمولی خواتین ہوتی ہیں یا پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں یا فقیر خاندانوں کی خواتین ہیں، گھروں میں آ کے ماسی کا کام انجام دیتی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں کہ جھاڑو دے رہی ہیں کہ صفائی کر رہی ہیں کہ یہ کام کر رہی ہیں. اسی ان پڑھ خاتون کے اندر بہت صلاحیت ہے لیکن فقر ہے، فاقہ ہے، وہ مجبوری کے تحت یہ کام کرنے پر مجبور ہے اور ہم بھی اس سے یہ کام لے رہے ہیں. حالانکہ یہی ان پڑھ خاتون اس کی اگر صلاحیتوں کو دیکھیں تو اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ان سے اگر فائدہ اٹھائیں بہت زیادہ نتیجہ اچھا نکلتا ہے. وہ یہ کہ خواتین کو تربیتی امور سونپے جائیں، تعلیم و تربیت، چونکہ دونوں حوصلے کے محتاج ہیں اور ان کے اندر حوصلہ موجود ہے. اگر شعبہ تعلیم و تربیت ان کے سپورٹ ہو، آپ دیکھیں تربیت کا عمل کس طرح سے اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، بشرطی کہ اس حوصلے کی بھی رہنمائی ہو. جس طرح محبت کی رہنمائی چاہیے، جس طرح ہمدردی کو رہنمائی چاہیے، ورنہ یہ ہمدردی اپنے راستے خود اگر نکالنا شروع کرے تو بے دردی میں تبدیل ہو جاتی ہے، غلط نتیجہ اس کا نکلتا ہے. بعض ممالک میں یہ شعبہ ہے، خصوصاً ابتدائی بچوں کی عمر میں ان کو خواتین کے ہی سپورٹ کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں دیا جاتا، چونکہ وہ اصلاً اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو سنبھال سکیں. پڑھانا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا اس بچے کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. یعنی ایک بچے کی پرورش کرنا، بعض علماء نے جو مثال دی ہے، یا ایک انسان کی پرورش کرنے کی جو مثال دی ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ ایک سوئی لے کر آپ کنواں کھودیں، پانی نکالیں، سوئی کے ذریعے سے کنواں کھودنا شروع کریں. اس مثال پہ غور کریں، مثلا پانی 100 میٹر نیچے ہے، 100 میٹر کنواں کس کے ذریعے سے کھودنا؟ سوئی کے ذریعے سے. حوصلہ ہے مرد میں اتنا؟ نہیں کر سکتے اصلا، بہت کم، بہت ناشاز اور نادر پیدا ہوں گے. لیکن خواتین یہ کام کر سکتی ہیں. یہی بچہ، بے استعداد بچہ، ایک بالکل ہر قسم کی توانائی سے خالی بچہ، اس کو لے کر کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ یہ گویا سوئی سے انہوں نے چشمہ نکالا ہے، سوئی سے کھود کھود کے پانی نکالا ہے. اس لیے اولاد کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو قدردان ہونا چاہیے ماں باپ کا اور خصوصاً والدہ کا. اس کی ساری علت یہ نہیں ہے کہ ماں جو ولادت کے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے یا ولادت سے پہلے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ اس کا اجر ہے نا، شاید ولادت کے بعد زیادہ اس کو مشکلات سامنا کرنا پڑتی ہیں. وہی جو سوئی سے اس نے کنواں نکالا اس کی قدردانی کرو، کچھ بھی نہیں تھے تم کچھ بھی نہیں تھے تمہارے اندر، وہ اس نے ایک ایک دن سوئی سے، یعنی ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ثانیہ اس نے اپنا صرف کر کر کے اس پودے کو پروان چڑھایا ہے. اس پودے کے اندر شعور آ جانا چاہیے، رشد آ جانی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے کس نے یہاں تک پہنچایا ہے، اس لیے زیادہ قدردان قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ اس حدیث کا بھی ہم معنی عام طور پر معمولی معنی کرتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اس سے عموماً یہ معنی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بس اولاد کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، خصوصاً مال والدہ کی، چونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے اور جتنے ان کی خدمت کرے گا، جتنے ان کے پاؤں میں پڑے گا اتنا ہی اس کو جنت زیادہ ملے گی، پاؤں پڑنے سے جنت زیادہ ملتی ہے. اب یہ ہندوستان کا ایک کلچر ہے کہ سارے مذاہب، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، سب احترام والدین پاؤں پڑنے میں سمجھتے ہیں کہ پاؤں کو ہاتھ لگائیں تو عید کے موقع پہ خصوصاً، اور یہاں اس علاقے میں سندھ میں یہ زیادہ پاؤں پڑنا احترام کی علامت ہے. دوسری کسی جگہ نہیں، عربوں میں چلے جائیں وہ پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتے، حتیٰ والدین کے بھی. اصل پاؤں پڑنا احترام کی علامت نہیں ہے. ایران میں اگر چلے جائیں پاؤں پڑیں تو یہ شاید بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے توہین کی ہے نیچے ہو کے اس نے. اب یہاں احترام سمجھا جاتا ہے اور وہاں اس کو توہین بے ادبی سمجھا جاتا ہے. عموماً یہ ہمارے پاکستانی جب جاتے ہیں وہاں تو بڑی بڑی شخصیات کو وہ نیچے ہو کے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، مثلا کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ پاؤں پڑھنا احترام کی علامت بن گیا، خوب اچھی بات ہے، جیسا کلچر ہے اس میں پڑھا جائے، حرج نہیں ہے. لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط ماں کے پاؤں پڑھنا ہے اور پاؤں کو ہاتھ لگا دیا تو بس جنت کنفرم ہو گئی آپ کی، اب باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں، یہ نہیں ہے مراد اس سے. مراد اس حدیث سے یہ ہے, جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر میرے اختیار میں ہو نا تو میں اس کو کہتا ہوں یہ میری مٹھی میں ہے. فرض کریں کہ کسی کو ملازمت دلوانی ہے, آپ دلوا سکتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملازمت, یہ پوسٹ میری مٹھی میں ہے, یعنی میں چاہوں تو آپ کو دے سکتا ہوں. یا بچے کا کہیں داخلہ ایڈمیشن کروانا ہے اور آپ کروا سکتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, یعنی میری مٹھی میں ہے, یہ تو میں ابھی کروا سکتا ہوں, ایک ٹیلی فون سے کروا سکتا ہوں. جو چیز کسی کے اختیار میں ہو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ میری مٹھی میں ہے, یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے. اس قسم کے محاورات صرف یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ میرے اختیار میں یہ کر سکتا ہوں. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بچے کو جنت تک پہنچا سکتی ہے, یہ اس کے اختیار میں ہے. بچے کو جنتی ماں بنا سکتی ہے, ماں کی مٹھی میں ہے جنت. اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہنم بھی ماں کی مٹھی میں ہے, یعنی دونوں جس طرح چاہے بچے کو بنا سکتی ہے, جہنمی بنانا چاہے بنا سکتی ہے, جنتی بنانا چاہے بنا سکتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے اختیار میں ہے جنت و جہنم, یعنی ایسی تربیت کرے کہ یہ جنتی بن جائے یا ایسی تربیت کرے کہ یہ بچہ جہنمی بن جائے. نفسیاتی مطالعات نے بھی اس مطلب کی تائید کی ہے. بعض ممالک میں یا بعض علمی اداروں نے سروے جو کیا ہے جرائم پیشہ لوگوں کے اندر جا کر, یہ جیلوں میں جو پڑے ہوتے ہیں یا جرائم کی دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو جا کر انہوں نے مطالعہ کیا. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے جرائم کی دنیا میں آ گئے, بالآخر یہ بھی معمولی بچوں کی طرح تھے, پھر بڑے ہوئے, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جرائم کی دنیا میں کیسے داخل ہو گئے یہ لوگ. اس سروے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 80% سے زیادہ جرائم پیشہ لوگ والدین کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں آئے, یعنی اس کے اندر ان کے والدین کا ہاتھ رہا ہے. نہ یہ کہ کوئی والد یا والدہ معاذ اللہ یہ چاہتا ہے, کہ کوئی بھی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ مثلا میرا بچہ جرائم کی دنیا میں چلا جائے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. پھر کس طرح سے والدین جرائم کی دنیا میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, وہ جو نقطہ پہلے عرض کیا تھا, ہمدردی جس کے ہمراہ تربیت نہ ہو, ایک غیر تربیت یافتہ ہمدردی کے ذریعے, ایک غیر تربیت یافتہ محبت کے ذریعے, ایک غیر تربیت یافتہ احساسات کے ذریعے اپنی بچوں کو جرائم کی دنیا میں دھکیل دیتے. لہذا ان کے گمراہی کا سارا سامان محبت کے ذریعے سے گھروں میں آ کے رکھ لیتے ہیں, محبت کے ذریعے سے, چونکہ بچوں سے محبت ہے لہذا سب کچھ خرید کے لے آئیں گے, سیڑھیاں لے آئیں گے گھروں میں, ٹی ویاں لے آئیں گے گھروں میں, چینل لے آئیں گے گھروں میں, کیبل نیٹ ورک گھروں میں لگا لیں گے. بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے, بچوں کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. حتیٰ بیرون ملک ایک جگہ میں گیا, دیکھا لوگ اپنی تربیت اولاد کے بارے میں بہت پریشان ہیں, وہاں زیادہ احساس ہوتا ہے ان کو, یہاں نہیں ہوتا, وقت بھی زیادہ دیتے ہیں, پریشان بھی زیادہ ہیں. اور انہوں نے بھی رغبت ظاہر کی کہ ہمیں اس مسئلے میں زیادہ گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی یہاں رہ کر اس معاشرے میں, ذرا یورپین معاشرہ بہت آلودہ معاشرہ ہے, تو وہاں ان کو زیادہ چنتا تھا کہ ہم کس طرح تربیت کر سکیں بچوں. تو ایک توجہ جو وہاں بعض لوگوں کی مبذول کرائی وہ یہ تھا کہ آپ بچوں کی خاطر, یعنی آپ کو بچوں کا مستقبل اور ہمدردی کھینچ کے یہاں لائی تھی. اکثر جو خاندان وہاں گئے ہوئے ہیں اپنی خاطر نہیں گئے ہوئے, ایک حقیقت ہے, چونکہ خود زندگی گزار چکے ہیں, جو بننا تھا بن چکے ہیں, جو کمانا تھا کما چکے ہیں. اب 40-50 سال زندگی کے پاکستان میں گزر گئے, تو آئندہ 10-20 سال جو اور زندگی ہے وہ بھی گزر جائے گی, لیکن بچے ہمارے کیا کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے, کیا بنیں گے. یہ بچوں کے ساتھ ہمدردی اور یہ چیز ان کو اکساتی ہے, وہ وہاں چلے جاتے ہیں. محبت میں بچوں کو وہاں لے گئے ہیں, لیکن اس محبت کے ہاتھوں بچے وہاں پر خود ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئے. ایک جگہ ایک محترمہ والدہ تھیں, دو بچوں کی ماں, جوان, ایک لڑکی ایک لڑکا, تو مجلس ہوئی, مجلس میں ایسی چند باتیں میں نے کی, تو پھر وہ فون کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ سر میں نے مجلس میں احساس کیا ہے کہ میں اپنی مشکل آپ کو بتاؤں. میں نے کہا بتائیے کیا ہے. تو پہلے تو وہ روئیں جی بھر کے, فون پر، پھر معذرت کر کے کہنے لگی کہ میں، میری مشکل یہ ہے، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے دو، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ان کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی یہاں آئے اس ملک میں صرف بچوں کی خاطر آئے، پھر یہاں آئے بار کے میاں اور راستے پہ نکل گئے، وہ گھر چھوڑ کے انہوں نے اور شادی کر لی، اور یہ بچے میں نے پالے، بڑی محنت سے بڑی محبت سے پالے، میں کام کرتی رہی، فیکٹریوں میں کام کرتی رہی، دفتروں میں، ہوٹلوں میں، کسی جگہ میں کرتی رہی کام، اور اس کے بعد میں نے ان کو جوان کیا ہے، اور وہاں کے قانون کے مطابق اب یہ بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور جب تک نابالغ تھے بیٹی پردہ کرتی تھی، بچے کو میں نماز پڑھاتی تھی سارا کچھ، لیکن بلوغ کے بعد اب وہ چونکہ یہاں کے قانون کے لحاظ سے اب آزاد ہو چکے ہیں، تو میں اب جب انہیں کہتی ہوں پردے کا یا نماز کا یا کسی چیز کا تو وہ برا مانتے ہیں، اور حتیٰ ایک دفعہ جب میں نے سختی سے انہیں کہا تو انہوں نے پولیس بلا لی، پولیس آئی اور بچوں کو لے کے چلی گئی، اور الگ پولیس نے ان کو ایک ہاسٹل میں رکھ دیا اور ماں کو ملنے سے بھی محروم کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ جہاں یہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں جس کلب میں، تو میں وہاں ان کو دیکھنے جاتی تھی، چونکہ مجھے پولیس نے روک دیا تھا کہ آپ بات نہیں کر سکتی ان سے، پھر میں کسی وجہ سے مثلا ان کو جا کر دور سے کھڑی ہو کے دیکھتی تھی جہاں کھیلنے کے لیے آتے تھے گراؤنڈ میں، انہیں وہاں بھی محسوس ہو گیا، پھر پولیس کو بلایا تو پولیس نے مجھے دھمکی دی کہ اب اگر آپ دوبارہ آئیں ان بچوں کو آپ نے اذیت کی چھیڑا تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو کہنے لگی کہ میں اب کیا کروں، میں وہ بچوں کی محبت میرے دل میں ہے اور میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، اور یہاں کا قانون ایسا ہے کہ وہ مجھے عطا دیکھنے بھی نہیں دیتا، اور وہ بچے بھی بیزار ہیں مجھ سے۔ تو وہ بار کے رو بھی رہی تھی اور یہ مشکل بھی انہوں نے بیان کی، ظاہر ہے اب ہمدردی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، ایسی ایک ماں، ایسی ایک ٹوٹا ہوا دل مثلا جس کے اندر یہ حادثہ اس کے ساتھ پیش ہے، بہت سخت ہے کہ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حالات ہوں، لیکن بہت سخت ہے برداشت کرنا اس کو۔ معلوم ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی کیا حالت ہوگی، لیکن ایک جملہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ وہ محبت غیر تربیت یافتہ محبت تھی جس کے یہ آثار نکل رہے ہیں، آج اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو مثلا جوان بیٹی جوان لڑکوں کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ کھیلتی ہے کودتی ہے، وہاں تو جو ماحول ہے، اور ماں دیکھ رہی ہے، ایک متدین ماں، ایک دیندار ماں کیسے برداشت کرتی ہے اس کی جوان بیٹی، بالغ بیٹی مثلا 20 سال کی عمر ہو، 22 سال کی عمر ہو، اور وہ وہاں لڑکوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہی، کھیل رہی ہے تھا ان کے ساتھ، وہ سخت ہے ایک ماں کے لیے ایسا دیکھنا۔ لیکن اصلی سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ آپ کو پاکستان میں اولاد کی محبت نے ستایا، اکسایا، اور اس محبت میں آپ چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں آ گئے، محبت ہمدردی کے تحت لے کر آئے، نہ دشمنی کے تحت، اور وہ ہمدردی اور وہ محبت چونکہ تربیت یافتہ نہیں تھی، ہدایت یافتہ نہیں تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھی محبت کی، اس نے خود اپنا راستہ نکالا اس محبت نے، اور راستہ نکال کے آج یہاں پہنچا دیا کہ وہی اولاد جس کی محبت میں یہاں آئے تھے وہی آج ضائع ہوگی، جسے بچانے یہاں آئے تھے وہی ضائع کیا آپ نے آج غلطی سے، نہ کہ نفرت سے، دشمنی سے، دشمنی سے نہیں کیا، محبت سے یہ ہو گیا کہ جسے بچانا چاہتے تھے وہی ضائع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ والدین کے ہاتھ میں جنت اور جہنم دونوں ہیں، اس ماں کے ہاتھ میں بہشت بھی تھی، اس ماں کے ہاتھ میں جہنم بھی تھی، یہ چاہتی تو ان کو بہشت میں پہنچا سکتی تھی، یہ چاہتی تو اس کو جہنم میں پہنچا سکتی تھی، جیسا بھی پہنچا دیا، خود یہاں سے اٹھا کے وہاں جا کر جہنم کے حوالے کر دیا، اب دنیا میں خود رو بھی رہی ہے ان کو جہنم میں دیکھ کر، لیکن اب بس نہیں چلتا، کیونکہ وہ جس دن قدم اٹھایا، چونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اختیار ماں کے اختیار میں ہے، تو ماں چاہتی تو ان کو بہشتی بنا سکتی تھی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان باقی سارے کاموں سے مہم تر تربیت کی طرف توجہ کرے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں سب کو کہ ہم جب اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر ان کی شادیوں کی فکر میں رہتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی کی، ان کو کسی طرح سے کسی اچھے خاندان میں ان کو مثلا شادی ہو جائے ان کی، اور ان کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ جہیز اور ضرورت کی چیزیں اور عطا سہولت کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ان کو فراہم کرتے ہیں، محبت کے تحت کرتے ہیں یہ سب کچھ. لیکن یہ خیال رکھیں کہ مثلا ہماری اولاد، خواہ بیٹا ہو ہمارا یا بیٹی ہو ہماری، یہ جس زندگی میں قدم رکھ رہی ہے، پہلے یہ اولاد تھی لیکن اب یہ مربی اور معلم بنیں گے. سب سے ضروری چیز جو ان کو چاہیے اس وقت وہ تربیت ہے، سب سے جہیز سے زیادہ، یعنی جہیز میں بھی تربیت ہو. ہم چونکہ کلچرل شادیاں کرتے ہیں اور دینی سوچ سوچتے ہیں، یعنی کلچرل شادی کے اوپر جو کور چڑھاتے ہیں وہ دین کا چڑھاتے ہیں. اندر سب کچھ کلچر ہوتا ہے، باہر دین کا کور ہوتا ہے، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ دینی کام کر دیا ہم نے. اتا ہم مرتے بھی کلچرل موت مرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کے اوپر تابوت دینی چڑھا دیتے ہیں، اور اندر جو ہے وہ کوئی اور پڑا ہوتا ہے، باہر تابوت کوئی اور ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں دینی جنازہ جا رہا ہے. یہ حقیقت یہ کہ ایسے نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے، جب امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی جب شادی ہوئی، رسول اللہ نے وہ جو جہیز دیا، ایک تو وہ معروف ہے کہ یہ جہیز دیا. میں نہیں کہتا کہ نہ دیں، آج کے زمانے میں وہ جہیز ضرورتیں ساری دیں اپنی اولاد کو تاکہ وہ پریشان نہ ہو، مشکل میں نہ پڑے. لیکن ان کرسی میز اور صوفے سے زیادہ ضروری کچھ اور دینا بھی ہے. اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں کے دونوں معصوم ہیں، حضرت سیدہ بھی اور امیر المومنین بھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ چونکہ والد ہیں، دونوں کے سرپرست ہیں، امیر المومنین کو بھی رسول اللہ نے پالا، حضرت سیدہ ان کی بیٹی ہیں، تو دونوں کو جب شادی کے موقع پر جو نصیحتیں کی الگ الگ بٹھا کر، پہلے دونوں کو الگ الگ بٹھا کر بتایا، معمولی ترین مسائل زندگی کے ان کو بتائے، بہت معمولی ابتدائی، کہ ہم ہوتے تو شاید بتانا ضروری بھی نہ سمجھے. مثلا اتا یہ بتایا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ جب گھر میں آئے تو کیسے آئے، حضرت سیدہ کو یہ بتایا کہ جب امیر المومنین گھر میں آئے تو آپ کیسے ہوں. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ شاید ہم ضروری نہیں سمجھتے بتانا، کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں محبت تو ہے ایک دوسرے میں، لیکن اس محبت کو رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اس کی ہدایت کر رہے ہیں، کہ یہ محبت اگر آپس میں برقرار رہے لیکن اس کی تربیت نہ ہو، یہی کل کو غلط نتائج دینا شروع کر دیں گے. اس محبت کو تربیت کی ضرورت ہے، لہٰذا رسول اللہ اس محبت کو ہدایت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں. بلکہ وہ معصوم ہیں، یعنی ضرورت نہیں تھی یہ باتیں، وہ خود بھی سمجھتے تھے، الحمدللہ وہ دونوں اس شعور کے مقام پر تھے. لیکن رسول اللہ یہ فرمانا یا یہ تاثر دوسروں کو یا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کام ہے بنیادی کرنے کا. لہذا اس خاندان میں جو بچے پیدا ہوئے وہ درحقیقت رسول اللہ کی اس رہنمائی کا نتیجہ تھے. اب دیکھیں تربیت جو پائی بچوں نے اہل بیت کے خاندان میں آ کر، چار بچے، دو بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے، وہ آپ دیکھیں ان کی سیرت میں. چلیں حسنین علیہ السلام تو معصوم تھے، لیکن حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام، یہ تو معصومین کی صف میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک ادنا جول نظر نہیں آتی ان کے کردار میں، یہ تربیت کا اثر تھا. اس طرح سے اولاد کو تربیت کی، اس تربیت کا اثر تھا یہ سب کچھ جو بعد میں بڑے ہو کر ان دو بیویوں نے انجام دیا. بلکہ سید الشہداء علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں بھی کہا کہ میں کیوں یزید کے سامنے نہیں جھکتا، فرمایا کہ یہ میری تربیت کی وجہ سے، یعنی وہ تربیت جو میری ہوئی ہے وہ مجھے جھکنے نہیں دیتی. یعنی ماں نے اس طرح سے تربیت کی، والدین نے اس طرح سے تربیت کی کہ اب میں جھک نہیں سکتا، میری تربیت ایسے ہوئی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کہاں کہاں ہیں اس وقت، کن چیزوں کی طرف رغبت ہے، کن چیزوں کی طرف انہیں رغبت نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے آثار ہیں. کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے، یہ ہماری تربیت کا اثر ہے. صرف محبت اور ہمدردی کافی نہیں ہے، اس کے امراض تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت کے لیے ان کے اصولوں سے آشنا ہونا ضروری ہے، تربیت کی باریکیوں سے آشنا ہونا ضروری ہے. صلاحیت موجود ہے تربیت کرنے کی، لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے یا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی باریکیوں اور اس کی نفاستیں اور اس کی لطافتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سمجھ جائیں تو ایک بہترین انسان پرورش پا سکتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ امام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا اسلامی جو تشیع کی دنیا میں ایک فخر ہے. اب ہمارا ذہن ایسا ہے یا ہمارے یہاں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم اس نعمت کے قدردان اتنے نہیں ہیں. جس طرح سے نعمت ولایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے دی مسلمانوں کو, لیکن مسلمانوں نے اتنی ولایت کی قدردانی نہیں کی اور دوسرے چکروں میں پڑ گئے. اسی طرح خداوند نے اس زمانے میں ہمیں یہ لطف خاص عطا فرمایا انقلاب اسلامی کی صورت میں, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ اتنے قدردان نہیں ہیں ولایت کے اور اس نعمت کے. بہرکیف اس انقلاب میں امام نے اعتراف کیا کہ یہ انقلاب بغیر خواتین کے برپا ہونا ممکن نہیں تھا, اور یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا یا یہ صرف انہیں ایک اکسانے کے لیے یا ایک عزت افزائی کے لیے نہیں تھا. یہ جملہ امام خمینی نے کبھی تکلفات نہیں کہ تکلفاتی باتیں کرتے ہی نہیں تھے, سیدھی سیدھی بات کرتے تھے. جو ہے جسے کہنا ہوتا تھا یہ صحیح ہے وہ اسے کہہ دیتے تھے صحیح ہے, جسے کہنا ہوتا تھا صحیح نہیں ہے بڑی بڑی شخصیتوں کو کہہ دیا کہ آپ صحیح نہیں ہو. کبھی تکلفات سے کام نہیں لیا, لیکن جب بھی مثلا اشارہ کیا کہ انقلاب میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے, اس کو امام نے اعتراف کیا وہاں پر کہ اگر یہ خواتین نہ ہوتی اصل انقلاب تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. کیا رول ادا کیا خواتین نے, نہیں کہ مظاہروں میں آئیں فقط شرکت کی, وہ کام بھی کیا تھا, شہید بھی ہوئیں, اس حد تک بھی آگے آئیں, لیکن یہ بنیادی کام نہیں تھا مظاہرہ کرنا. بنیادی کام کیا تھا کہ ایک نسل کی پرورش ان خواتین نے کی, تربیت کی. لہذا وہ امام سے معروف جملہ منقول ہے کہ جب شہنشاہ نے پوچھا تھا کہ آپ جو حکومت کی مخالفت کرتے ہیں تو کس کے بدولت کر رہے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس, نہ تو ملک ہے نہ فوج ہے نہ پولیس ہے نہ کوئی آپ کو ماننے والا ہے, کوئی بھی تو ساتھ دینے والا نہیں ہے آپ کا, ایک آدمی تنہا, ایک عالم دین قم میں مدرس تنہا, قم میں بھی کوئی ساتھ نہیں دینے والا, جیل میں لے گئے تو انہوں نے کہا کہ کس کے سہارے یہ کام کر رہے ہیں, جوان تو آپ کو قبول نہیں کرتے, بوڑھے تو آپ کو قبول نہیں کرتے, معاشرے میں آپ کو کوئی مانتا نہیں ہے, حتیٰ خود آپ کے جو اپنے ہیں علماء طلبہ وہ بھی آپ کو قبول نہیں کرتے, تو آپ کس کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, حکومت سے ٹکر لے رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ وہ نسل جس کے ذریعے سے میں, جس پر نظریں ہیں میری, وہ ابھی ماں کے گود میں ہیں, یعنی وہ ابھی مربیوں کے پاس ہیں, ان کی تربیت ہو رہی ہے. اور ٹھیک 18 سال بعد اس جملے کے, 16-18 سال کے بعد انقلاب برپا ہوا. یعنی وہی نسل جب بڑھ گئی, جب ان آغوشوں سے تربیت پا کے جب باہر آئی, وہی لوگ شہید انقلاب کے, وہی جنگ کے شہید, وہی انہوں نے سب کچھ کیا. کر در حقیقت ان ماؤں نے یہ اولاد تربیت کی, یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا ان ماؤں کا, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ مناظر. بس دوسرے بھی آپ میں سے بھی ممکن ہے بعضوں کو یہ موقع ملا ہو دیکھنے کا کہ کس طرح کی خواتین تھیں. وہ نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو دو بیٹے تھے اس کے اور دونوں ایک ہی حادثے میں شہید ہو گئے دونوں, اور اپنے بچوں کے جنازے پہ آ کے ماں تقریر کرتی ہے, لوگ رو رہے ہیں وہ ان کو سہارا دے رہی ہے کہ صبر کرو کوئی مسئلہ نہیں. ماں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ماں کو آ کر سہارا دیتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں, یہاں پر ایک ماں ہے جو لوگوں کو تسلیاں دے رہی ہے کہ لوگوں اتنا آؤ ویلا نہیں کرو, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایسے ہی اس نے وہاں جنازے پہ, جو لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے, اس جنازے پہ اس نے تقریر کی اور لوگوں نے حوصلہ لیا اس ماں سے جس کے دو ہی بیٹے تھے دونوں مر گئے. اس طرح کی خواتین, ظاہر ہے یہ کربلا سے سیکھا انہوں نے, بالآخر ایک کردار ہو سامنے تو انسان بنتا ہے نا. وہ جب ایسی خواتین پیدا ہوں گی ان کے دامن سے ایسی اولاد معاشرے کو ملے گی, اور وہ جس نسل کی پرورش کریں گی وہ نسل بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے, اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. نہ ہونے والے کام بھی وہ نسل کر دے رہتی ہے جو ایسی مربیوں کی آغوش سے باہر آئیں. جو چیزیں ہم نظر انداز سمجھتے ہیں, جنہیں سمجھتے ہیں یہ بہت معمولی ہیں, چھ بسا وہی بہت اہمیت کی چیزیں ہوتی ہیں. خصوصاً مثلا گھر, خاندان جو تربیت کا پہلا مرکز ہے وہ گھر ہے. گھر کیسے بنائیں؟ ہم گھر بہت اچھے بناتے ہیں, یعنی کمرے گھر کے یا چھت یا دیواریں بہت اچھے گھر بناتے ہیں سلیقے سے, لیکن گھر کا ماحول تربیت ہی نہیں بناتے. آرام کا ہوتا ہے مثلا بچوں کے آرام کے لیے بہت اچھی جگہ بنائی ہے. بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ ہر بچے کے لیے الگ بیڈ روم بنا ہوا ہے, اس بیڈ روم کے اندر بچے کے لیے ہر چیز مہیا اور میسر ہے. اس ایک کمرے کے اندر پورا ایک الگ گھر بنا ہوا ہے, گویا ایک پورا شہر بنا دیتے ہیں محبت میں. اس کی سہولت کے لیے سب کچھ ہے, لیکن اس کی تربیت کے لیے اس گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. آسائش جسمانی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن گھروں کا ماحول تربیتی نہیں بناتے. گھر کا ماحول ہی تربیت ہو جانا چاہیے, تربیتی ہو جانا چاہیے, یعنی گھر کے در و دیوار بچے کی تربیت کر رہے ہوں, گھر میں رفت و آمد بچے کی تربیت کر رہے ہوں. ہم اپنے بچوں کو بسا اوقات خود ہلاک کرتے ہیں. وہ یہ کہنا کہ مٹھی میں ہے اور جو وہ مٹھی کھولتے ہیں کبھی جہنم کی کبھی جنت کی. فرض کریں کہ دعوتیں, ہم جاتے بھی ہیں دعوتوں پر, ہمارے یہاں لوگ بھی آتے ہیں. ان دعوتوں میں ہم نے بہت چیزیں نظر میں رکھی ہوتی ہیں, ہر چیز کو دعوتوں میں نظر میں رکھتے ہیں سوائے بچوں کے. یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ ان دعوتوں کا اثر بچوں پہ کیا پڑے گا. دعوتیں بھی تربیت میں دخیل ہیں. ایک دعوت میں ایک بچہ تربیت یافتہ بہک سکتا ہے, اور ایک بہکا ہوا بچہ ایک دعوت کے ذریعے سنور سکتا ہے. ایک بہت معمولی سا مسئلہ ہے جس کو ہم شاید اصل تربیت سے مربوط بھی نہیں سمجھتے اتنا, اور نظر انداز کرتے ہیں. میں ابھی کچھ شاید ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک خاندان جن کے بچے واقعی دیکھا کہ نظر آ رہا تھا کہ والدین نے محنت کی ہوئی ہے ان بچوں کے ساتھ, تو ایک نقطہ جو ان بچوں کے والد نے بتایا وہ یہ تھا کہ بہت قریبی ترین رشتہ داروں کے ہاں بھی ہم نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ کسی ایسی دعوت میں, کسی ایسی شادی میں, کسی ایسے فنکشن میں ہم نے شرکت نہیں کرنی بچوں کے ساتھ جس میں بچوں پر برا اثر پڑتا ہے, یا وہ ایسا مناسب ماحول ہو وہاں بچوں کو لے کر جائیں گے, یا پھر بچوں کے بغیر جائیں گے, ہم خود جائیں گے, بچوں کو اس میں شریک نہیں کرنا, کیونکہ بہت کچھ سیکھتے ہیں بچے وہاں پر. اور جی بسا جو ہم محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ ساری ایک دعوت میں ضائع ہو جاتی ہے, ایک دعوت میں ساری ضائع ہو جاتی ہے. یا ہمارے گھر میں کوئی لوگ آئے یا ہم کسی کے گھر میں گئے, یہ وہ چیزیں اصلا توجہ ہی نہیں ہے ہماری. اور یعنی یوں سمجھے آپ کہ آپ نے جیب بنایا اور اس میں ہر مہینے آپ پیسے ڈال رہے ہیں, لیکن نیچے سے اس کا سوراخ ہے. بازار میں گئے شاپنگ کی, تھیلا بھر لیا لیکن نیچے سے پھٹا ہوا ہو. گھر آئیں گے تو کیا ہوگا, آپ نے لاکھوں روپے کی شاپنگ کی لیکن گھر میں تو کچھ بھی, پانچ روپے کی چیز بھی اس میں نہیں ہوگی. نہیں ہے کہ آپ نے خریدا کچھ نہیں, بہت خریدا آپ نے, بہت پیسہ لگایا آپ نے, لیکن سنبھالا نہیں اس کو. سنبھالنے کے لیے اس سوراخ کو بند نہیں کیا. ہم اولاد کے ساتھ بہت تھکتے ہیں, واقعی تھکتے ہیں صبح شام, لیکن وہ تھیلا جو ہے جس میں یہ سب کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ پھٹا ہوتا ہے نیچے سے, اور اس میں سے سب نکل رہا ہوتا ہے دوسری طرف سے, ادھر سے بھر رہے ہوتے ہیں ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے. لہذا جو تھک ہار کے پھر دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, مایوسی سی ہونے لگتی ہے کہ آخر کیوں کچھ نہیں ہو رہا. وجہ یہ کہ اس کو سیدھے نیچے سے کہ ضائع نہ ہوئی, یہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں. حتیٰ ہماری جو مذہبی محافل و مجالس ہیں ان میں ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں سوائے تربیت کا. اولاد کی تربیت کی طرف اصلا اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتی, باقی ساری چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. ظاہر جو ماحول ہم دیں گے اسی میں وہ نسل پروان چڑھے گی. رفت و آمد میں, معمولی رفت و آمد میں, اس انتخاب میں عرض کیا کہ بعض بچوں کے مستقبل کے لیے کتنے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں اور انہیں اقدامات سے بچوں کو ضائع بھی کر دیتے ہیں. ہم گھر بناتے ہیں بہت ساری ترجیحات کو دیکھ کر نظر میں, لیکن بسا اوقات گھر بنائیں بچوں کو نظر میں رکھ کر کہ یہ آیا اس گھر میں پرورش پا سکیں گے, تربیت ہو سکے گی یا نہیں, یا وہ ماحول ہم فراہم کریں یا نہیں. اسکول ایک تعلیمی ماحول ہوتا ہے, اس میں ہر چیز تعلیم ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مثلا آپ اسکول میں جائیں وہاں پر بلیک بورڈ لگا ہوگا، وائٹ بورڈ لگا ہوگا، وہ تعلیم اس کو دیکھتے ہی تعلیم ذہن میں آتی ہے. وہاں پر بینچ ہوتا ہے، ڈیسک ہوتا ہے، وہاں تعلیم ہے، وہاں پر ٹیچر ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، تعلیم ہے. یعنی اسکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ ایک اچھا اسکول ہے کہ جس کی ہر چیز تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتی ہو. گھر تعلیم کی جگہ تو نہیں ہے، تربیت کی جگہ ہے، تو گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو تربیت سے رابطہ نہ رکھتی ہو. نہیں ایک تربیتی چیزیں بھی گھر میں ہوں اور تربیت کے خلاف جو ہیں وہ بھی گھر میں پڑی ہوئی ہوں، اور پھر ہم دعا مانگے خدا سے کہ خدایا ہماری اولاد کو مثلا نیک بنا، صالح بنا، کارآمد بنا، مفید بنا. کے کیسے بنائیں گے؟ بچوں کے پیٹ میں جو مثلا ایک انسان خدا نخواستہ زہر برتا جائے اور زہر کھلا کے دعا کرے کہ خدایا میرے بچے کو صحت دے، سلامتی دے، اس کو طول عمر دے، خدا کیسے؟ آپ متضاد باتیں خدا سے مانگ رہے ہو. یہ جو زہر ڈالا ہے اس کا مطلب ہے خدا سے مانگ رہے ہیں خدایا اس کو ابھی ختم کر دے. زہر کھلانے کا مطلب دعا ہے، یعنی زہر کھلائی، یعنی خدایا اس کو ختم کر. زہر کھلا کے دعا مانگتے ہیں کہ اس کو صحت دے. خدا ہماری کون سی سنے؟ دو باتیں کی نا ہم نے، خدا سے کہا کہ میں نے زہر دی اس کو جلدی مار دے، اور زہر کھلا کے کہا کہ اس کو بچا دے. تو خدا ہماری کون سی بات سنے؟ زہر ہے یہ بچانے والی، یہ بھی منطق بات ہے، وہ پہلی بات سنی جائے گی جو زہر دیا ہے. ہم گھر کا ماحول غیر تربیتی بنا کر پھر دعا کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، تو یہ تو نہیں سنی جاتی، وہ پہلی سنی جاتی ہے کہ جیسا آپ نے ماحول بنایا ہے وہ نتیجہ نکلے گا، نہ جیسا آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ نتیجہ نہیں نکلتا. امتحان میں بیٹھ کر جو پرچہ دیتے ہیں وہ نتیجہ نکلتا ہے، نہ امتحان کے بعد جو دعا کرتے ہیں. پیپر کچھ اور دیا ہے، دعا کچھ اور کر رہے ہیں، تو نتیجہ تو وہ نکلے گا جو آپ نے کیا ہے. وہ کرنا، کچھ کرنا بھی ایک دعا ہے، عمل کرنا بھی ایک دعا ہے، عملی دعا. دعا صرف زبان سے تو نہیں ہوتی، دعا عمل سے بھی ہوتی ہے، اور عملی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. مثلا آپ اٹھنے نماز پڑھے بغیر کہیں کہ خدا میری نماز قبول فرما، یہ زبانی دعا ہے، لیکن اٹھ کر نماز پڑھ دیں یہ عملی دعا ہے. کون سی قبول ہوگی؟ اب ہمارے یہاں ایک عادت ہو چکی ہے کہ ہم کچھ کیے بغیر قبول کرواتے ہیں، مثلا خصوصاً یہ مذہبی دنیا، یہ عجیب ہے کہ کچھ کیے بغیر ہم اس کے کچھ کام ہوتے ہیں جن کی رسومات ہوتی ہیں. رسومات ایک مذہب کی رسومات ہوتی ہیں، پہلے وہ مذہبی کام ہو پھر اس کی رسومات ہو. مثلا شادی کی ساری رسومات ہو جائیں، شادی نہ ہو. چھوٹی بچیاں جب وہ کھیلتی ہیں نا، وہ ساری رسومات شادی کی انجام دیتی ہیں گڑیا کے ساتھ، لیکن شادی نہیں ہوتی. بعض لوگ دیکھیں ہوں گے روزہ نہیں رکھتے لیکن افطار کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا ان کا لیکن شام کو پکوڑے ٹھیک کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں. جتنا ایک روزہ دار کا، روزہ دار اتنا اہتمام نہیں کرتا جتنا ان کا انتظام ہوتا ہے. اب یہ روزے کے بغیر افطار کر کے پھر خدا سے دعا مانگے کہ خدایا یہ سموسے پکوڑے ہم سے قبول فرما. اور خدا کیسے قبول کرے آپ سے سموسے پکوڑے جب آپ کا روزہ ہی نہیں تھا؟ روزہ ہوتا کہ یہ چیزیں قبول ہوں. اسی طرح ہم نے سارا مذہب اسی طرح بنایا ہوا ہے، رسومات مذہب انجام دے دیتے ہیں، خود مذہب نہیں لیتے، اصل مذہب کی طرف آتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں خدایا ہم سے یہ رسومات قبول فرما. پکوڑا کھانا روزے کی رسم ہے، رسومات روزہ میں سے یہ ہے کہ پکوڑے کے ساتھ افطار کرو، لیکن خود روزہ عمل ہے. رسومات انجام دے دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، پھر خدا سے کہتے ہیں یہ رسومات ہم سے قبول فرما. تو رسومات اس وقت قبول ہوتی ہیں جب وہ پہلے عمل ہو، کچھ ہو ہمارے پاس، روزہ ہو تاکہ پکوڑا قبول ہو. روزے کے بغیر سموسہ کیسے قبول ہو؟ یہ عادت بن گئی ہے ہماری کہ ہر چیز میں فقط بچوں کے بارے میں بھی صرف رسومات، جو رسومات تھیں وہ پوری کر دی ہم نے. بس ولادت ہوئی بچے کی، جو نانکے والوں نے کرنا تھا وہ رسومات انہوں نے انجام دے دی، جو دادکے والوں نے کرنا تھا وہ رسومات انہوں نے انجام، رسومات ساری پوری کر دیتے ہیں اور جو کرنا ہے کام وہ نہیں کرتے. جس کو آنا ہے، جس کو جانا ہے وہ رفت و آمد ہو جاتی ہے، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ انجام نہیں دیتے. پھر کیسے تربیت ہوگی اولاد کی؟ اس لیے یہ گروہ اور طبقہ جو اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر وقف کر دیتا ہے اس راہ میں، تعلیم و تربیت کی راہ میں، یہ مقدس ترین راستہ ہے اور یہ انبیاء کا کام ہے. پہلے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی، کیونکہ گمنام ایک بند کمرے کا کام ہے، روڈ میں اوپن گراؤنڈ میں نہیں ہے. گراؤنڈ میں جو کام ہوتے ہیں لوگ بہت ان کو داد دیتے ہیں، کرکٹ کھیلی جاتی ہے اسٹیڈیم میں، ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، سب اس میں کوئی نہ کوئی تحسین کر ہی رہتے ہیں. لیکن ٹیچرز کو اس ملک میں آج تک کسی نے جتنی ایک کرکٹر کا احترام ہے اتنا ٹیچر کا احترام نہیں. کیوں کہ ٹیچر بند کمرے میں گمنام طور پر یہ خدمت کر رہا ہے، وہ گراؤنڈ میں، اوپن گراؤنڈ میں صرف بہکا رہا ہے لوگوں کو، ورگلا رہا ہے لوگوں کو، صرف سرگرم کیے ہوئے. یہ کچھ بنا رہا ہے، وہ بنے ہوئے کو ضائع کر رہا ہے. بناتے ایسے ہی ہیں چیزیں ہمیشہ، جو لوگ بناتے ہیں وہ گمنام ہوتے ہیں. مثلا آپ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو مشہور ہوٹل ہو جاتا ہے یا ہوٹل کا مالک، حالانکہ کوشش ساری کک کی ہوتی ہے، وہ بیچارہ گمنام چولہے کے آگے کھڑا ہوا، محنت ساری، ارک ریزی ساری اس کی ہے، شہرت کون لے جاتا ہے؟ مالک یا ہوٹل. پیسہ بھی وہ لے جاتا ہے، شہرت بھی وہ لے جاتا ہے. آج تک کسی نے بھول کے بھی نہیں کہا کہ فلاں ہوٹل کا کک بہت اچھا ہے، سب کہتے ہیں وہ ہوٹل بہت اچھا ہے. چونکہ گمنام لوگ جو کام کرتے ہیں ان کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا، حالانکہ کیا ہوا سب ان کا ہے، اصل کردار ان کا ہے، اصل رول ان کا ہے، دوسرے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں. مالک فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک آدمی کی زحمت کا اور محنت کا. ان لوگوں کا اجر خدا کے ذمہ ہے. یہ لوگ جو گمنام رہ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر اور چھوٹے چھوٹے ماحول میں رہ کر، اور بہت ایک لمبی مدت کے لیے، طولانی مدت کے لیے باغبانی کرتے ہیں اور پودے پالتے ہیں اور ان سے نتیجہ لے کر دنیا کو اور معاشرے کو دیتے ہیں، یہ گمنامی کے عالم میں جو خدمت کرتے ہیں بہت عظیم، اس کا اجر فقط خدا ہی دے سکتے ہیں، خدا کے سپرد ہے یہ اجر. اگر کام یہ ہو رہا ہے خوب الحمدللہ، تربیت ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہا، سب سے پہلی توجہ اس تربیت کی طرف کرے. ظاہر ہے دوسروں کی تربیت وہ کر سکتے ہیں جو تربیت یافتہ ہوں. جیسے کل بھی کہا تھا نا کہ جو ہم نے باہر کرنا ہے وہ پہلے اندر انجام دے. اندر جب انجام دے دیں گے، ہم اسی مرحلے سے خود گزریں گے، تو دوسرے کو گزار بھی سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہاں سے میں گزرا ہوں، اور کامیابی سے یہاں سے آپ کو بھی میں لے کے جا سکتا ہوں. لہذا جب تک خود تربیت کے مراحل سے نہیں گزریں گے، تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، کسی اور کو ممکن نہیں ہے نہ تعلیم دے سکیں نہ تربیت. اور پہلا اہتمام ہمیں اس طرف کرنا چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر پہلی ضرورت انسان کی یہ ہے، بشر کی پہلی ضرورت یہ ہے. اس پہلی ضرورت کو ہم پہلے فراہم کریں، ثانوی چیزوں کو بعد میں، وقت ملا تو، ٹائم ملا زندگی میں تو وہ بھی کریں گے، لیکن اصلی کام کا وقت ان چیزوں کے اوپر صرف نہ کریں. گھر بنانے سے زیادہ ضروری انسان بنانا ہے، بہت ساری چیزیں بنانے سے ضروری انسان. مثلا لباس، عید آتی ہے لباس بناتے ہیں، لباس سے زیادہ ضروری بچہ بنانا ضروری ہے. یعنی عید میں خوشی کپڑے پہن کے نہیں ہونی چاہیے، عید میں خوشی وہ بچہ دیکھ کر ہونی چاہیے، یہ ہم نے پالا ہے، یہ ہم نے تربیت کیا. عید اس بات کی ہے، انسان کا جشن اس بات کا ہونا چاہیے. پہلا کام پہلے کریں، دوسرا کام بعد میں کریں. پہلا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے لباس ہونا چاہیے، پہلا کام یہ ہے کہ یہ خود تربیت ہونی چاہیے. ان کا لباس درزی بنا دے گا، لیکن بچہ درزی نہیں بنا سکتا. اس کا جوتا موچی بنا دے گا، لیکن خود اس کو موچی نہیں بنا سکتا. وہ ثانوی چیزیں ہیں، یہ اصلی چیز ہے. اصلی بنے گا تو ثانوی کی ضرورت پڑے گی. پھر اس کے لیے پہلے اپنے مطالعات میں اضافہ کریں، تربیت. اسی طرح عرض کیا کہ رجحانات فطری ہیں، احساسات فطری ہیں، حوصلہ فطری ہے سب، لیکن اس کے لیے وہ مہارت وہ کسب کرنا پڑتی ہے، حاصل کرنا پڑتی ہے. پہلے اپنا تربیتی مطالعہ زیادہ کریں، معلومات اپنی بڑھائیں، اور جیسے کہا گھروں کا ماحول تربیتی بنائیں. ایک اہم چیز جو گھروں میں کبھی نہیں دیکھی میں نے، اور ہر گھر میں ضروری ہے، کیونکہ میں تو بعض جگہ کہا بھی ہے لوگوں سے کہ یہ ایک سنت حسنہ یہ کریں آپ، کہ لڑکی کو مفید ترین کتابیں جہیز میں دیں، اچھی کتابیں خرید کے اس کو جہیز میں کتابیں دیں. نہیں دیتے نا آج کل، کہاں دیتے ہیں. وہ زہر مار سارا خرید کے اس کو دے دیتے ہیں, لیکن جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ اس کو نہیں دیتے. پھر مفید ترین کتابیں, اچھی کتابیں جہیز میں دیں. اس سے گھر کا ماحول تربیتی بنتا ہے. جس گھر میں لائبریری ہو, لائبریری ضرور بنائیں گھر میں. وہ آج کل تو زیادہ وسعت آ گئی ہے اس میں, ایسی تربیتی کیسٹ رکھیں, تربیتی سی ڈی رکھیں, تربیتی جو بھی وسائل ہیں کتابیں بھی رکھیں. گھر میں چیز موجود ہوتی ہے وہ یقیناً استعمال میں آ جاتی ہے. آپ کے بچے جب پڑھیں گے, بڑے ہوں گے, تربیتی ماحول گھر کا بنانے کے لیے ایک اسکول کی طرح گھر کو بنائیں. لیکن اسکول تعلیم کی جگہ ہے, گھر تربیت کی جگہ. یہاں کی ہر چیز در و دیوار تربیت اگل رہے ہو, ہر چیز سے تربیت مل رہی ہو انسان کو, عمل سے, قول سے, کردار سے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تربیتی جو اسلام میں ہیں, کہ یہ چھوٹے دو بچے ہیں, اگر بہن بھائی ہیں چھوٹے تو ان دونوں کو ایک بستر پہ نہیں لٹاؤ. یہ تربیتی ظرافتیں ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. حتیٰ ماں باپ کو کہا گیا ہے کہ جب بچے موجود ہوں تو کس طرح ماں باپ آپس میں رہیں, اور خلوت میں کس طرح ماں باپ رہیں. بچوں کو کہا گیا آداب سکھائیں کہ وہ ماں باپ کو ہر حال میں نہ دیکھیں, ہر بات کرتے ہوئے نہ دیکھیں ماں باپ. یہ ظرافتیں ہیں تربیتی, ان کو جب نظر انداز کرتے ہیں تو بچوں پر تربیت کے لحاظ سے غلط اثر پڑتا ہے. سب سے پہلی برائی بچہ گھر سے سیکھتا ہے, سب سے پہلا جھوٹ گھر میں بولتا ہے, سب سے پہلا جھوٹ اپنے آپ اپنے اس سے سیکھتا ہے جس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. یعنی ہر چیز کا آغاز وہیں سے کرتا ہے. تربیتی ماحول بنا دیں, کبھی بھی بچوں کے سامنے, بچوں کی موجودگی میں کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو تربیتی لحاظ سے ان پر برا اثر ڈالتا ہو. یہ باب بہت وسیع ہے تربیت کا, صرف اہمیت اگر اس کی ہمیں معلوم ہو جائے اور پھر اس کے لیے آمادگی. لہذا ایک عنصر جو میں نے اشارہ کیا کہ لائبریری بنائیں ہر گھر میں, ہر گھر کی اپنی لائبریری. جس طرح کتنے اہتمام کے ساتھ ٹی وی لاج بناتے ہیں گھر میں, کتنا پیسہ اس میں لگاتے ہیں, بڑے بڑے سکرین خرید کے رکھتے ہیں. اس پیسے سے جتنا ٹی وی کے لیے اور ٹی وی کے ٹیبل کے لیے اور وہ سارا انتظام کرتے ہیں, اس میں سے شاید ایک دسواں حصہ لائبریری بہترین اسی پیسے سے بن سکتی ہے. رکھیں ٹی وی بھی رکھیں, لیکن ساتھ یہ بھی تربیتی ماحول بھی رکھیں اس میں, تاکہ کسی وقت بھی بچے کی دسترس میں ہو, صبح و شام ہر وقت یہ لائبریری اس کی دسترس میں ہو, رہنمائی اس کی دسترس میں ہو. اور عمر کے لحاظ سے تربیت کے اصول بدلتے جاتے ہیں, یوں نہیں ہے کہ جو بات پہلی دفعہ کی تھی وہ آخر تک وہی کہنی ہے نا. دو تین سال کی عمر میں ایک انداز ہوتا ہے تربیت کا, پھر آگے جب سات آٹھ سال میں پہنچتا ہے ایک اور انداز ہوتا ہے تربیت کا, پھر آگے جب اس سے بڑھتا ہے تو ایک اور انداز ہوتا ہے, جب تھوڑا جوانی نوجوانی کی سن میں آ جاتا ہے پھر اس تربیت کا انداز بالکل بدل جاتا ہے. ہر چیز بدل جاتی ہے, زبان بدل جاتی ہے اس کی, چونکہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. جب اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو تربیت میں بھی تبدیلیاں آنی چاہیے. نہیں ہے کہ ابھی تک ہم اس کو دو سالہ بچہ ہی سمجھے, وہ پندرہ سال کا ہو گیا اور ہماری نظر میں ابھی تک وہ دو سال والے زبان ہم اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جب پندرہ سال کا ہو گیا تو پندرہ سال کے لحاظ سے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. حتی یہاں تک آ گیا کہ بچے جب چوئی تھوڑا سا سوجھ بوجھ ان میں پیدا ہوتی ہے, ان کو گھریلو کاموں میں مشورہ کرو ان کے ساتھ. یہ تربیت کے لیے ہے. یعنی باقاعدہ بیٹھاؤ, گھر کے جتنے اہم فیصلے ہیں ان کے بارے میں بچوں سے مشورہ کرو. ظاہر وہ بچگانہ باتیں کریں گے, وہ تو کوئی ایسے تجربہ کار لوگ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے یا اس سے آپ کی کوئی مشکل حل ہوگی. بچوں کے مشورے سے ہماری مشکلات خاندان کی حل نہیں ہوتی, بچوں کے مشورے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. احساس ذمہ داری بڑھتا ہے ان کے اندر, وہ اپنے آپ کو گھر میں ایک ذمہ دار انسان کے طور پر سمجھتے ہیں, دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں, سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یہ تربیتی کام ہے جو بچوں سے ہم لے سکتے. لیکن اگر ہم ان کو بچے باہر جو ہم نے ایک اہم بات کرنی ہے, یہ کیا کیا مثلا فرض کر لیں, ایک چیز جو عام ہوتی ہے گھر میں, آگے رشتہ مانگنے کے لیے چھوٹا بچہ بیٹھا ہو کہتے ہیں بچے باہر جاؤ ہم نے ایک اہم میٹنگ کرنی ہے, بات کرنی ہے, کہ اسی بچے کی بہن کے بارے رشتے میں بغیر بات ہوتی ہے. نہ اسے بٹھاؤ بیچ میں اور اسے پوچھو, کہو کہ یہ تمہاری باجی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں, یہ لڑکا ہے, یہ کیسے, آپ اپنی رائے دو, کیسے لگتا ہے آپ کو. ذرا وہ بچگانہ بات کرے گا, بالکل بچگانہ سی بات کرے گا, جس کو آپ ممکن ہے ہنس دیں یا جو کچھ بھی کرے, لیکن یہ کام کر کے آپ نے اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کر دیا ہے کہ اتنے اہم مسئلے میں مجھے پوچھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں عضو معطل نہیں ہوں، اس خاندان میں مجھے باقاعدہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے یوں نہیں کہ صرف بچگانہ کام کرنے ہو، ہنسی مذاق کرنا ہو تو مجھ سے، لیکن سنجیدہ باتیں ہوں تو دروازہ بند کر کے میٹنگ الگ ہوتی ہے۔ مجھے اس ہر صورت میں اس خاندان کا حصہ، سفر کرنا ہے کہیں جانا ہے اس سے پوچھو، مشورہ لو اس سے، وہ بچگانہ سی بات کرے گا، آپ معزوز ہوں گے اس کی بچگانہ بات سے، لیکن اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو فیصلہ کرنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر آپ بڑھا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ بچوں کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی تقویت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بعض مسائل اس کے سامنے رکھ کر اسے فیصلے کروائیں، وہ اگر فیصلے کرنے کے قابل ہو گیا تو آپ کو ایسا ایسا مدد بھی دے گا ساتھ میں۔ لیکن جب بھی ہم کہیں گے ہم نے فیصلہ کرنے، تم باہر چلے جاؤ، تمہیں کس نے کہا ہے بولو بیچ میں، بڑوں کی بات میں بس اوقات بچے بول پڑتے ہیں نا بیچ میں، بڑے چپ ہو جائیں، ذرا جی چپ رہنا، ہماری بچہ بات کر رہا ہے سنیے۔ جب آپ غور سے اس کی بات سنتے ہیں تو اس کو اہمیت ہو جاتا ہے کہ میں، اس کا مطلب ہے اہمیت دے رہے ہیں مجھے یہ لوگ، اب میں سوچ کے اچھی بات کروں تاکہ یہ ساری توجہ جو ہے یہ ایسا نہ ضائع نہ ہو جائے۔ نہیں ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ بڑوں کی بات نہیں کودو، تمہیں کس نے کہا کہ بڑے جب بات کر رہے ہو بیچ میں بولتے ہو۔ وہ پرانے بزرگ ہمارے جو بچے کو بولتا ہوا دیکھ کر ان کا خون آنکھوں میں اتر آتا تھا، جب تک بچے کو جو ہے نا وہ سر قلم نہ کر دیں خون ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ غلط طریقہ ہے۔ اگر بچے میں خود اعتمادی پیدا کریں، آپ سب سے بڑی بات ہے خود اعتمادی پیدا کریں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسری قوموں کی نسبت ہمارے لوگوں میں صلاحیت زیادہ ہے، یہ ایک مطالعہ کہہ لیں، ایک سرسری سا جو کیا ہے، دوسری قوموں کی نسبت ہمارے ہاں صلاحیت زیادہ ہے، خود اعتمادی صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صلاحیت بہت ہوتی ہے، خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کر لیں ابھی یہ درس ہو رہا ہے اور چند خواتین یہاں تشریف فرما ہیں، مثلا کل بھی کہا تھا کہ سوال کریں، نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال نہیں ہے، بہت سوال ہیں، سب کے ذہنوں میں سوال ہیں، یعنی ابھی یہ نہ بھی بتائیں مجھے پتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا کیا سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن پوچھ نہیں رہی ہیں۔ کیوں نہیں پوچھ رہی ہیں؟ چونکہ خود اعتمادی نہیں ہے، صلاحیت ہے، چونکہ صلاحیت سے سوال پیدا ہوتا ہے، سوال اٹھانے کی صلاحیت ہے اندر، اٹھ بھی گیا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ خود اعتمادی نہیں ہے۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں گیا سرحد میں ایک جگہ پر، اس قدر ذہین بچے، اسکول کے ایک ہاسٹل میں گیا، اس قدر ذہین بچے کہ انسان حیران ہوتا ہے ان کی ذہانت دیکھ کر، لیکن ان بچوں میں صفر تھی، خود اعتمادی بالکل نہیں تھی، کانفیڈنس نہیں تھا ان کے اندر، اظہار نہیں کر سکتے تھے اپنی صلاحیت کا، اور یہ چیز ہے جو ان کو ختم کر دیتی ہے۔ خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اولاد یا ہمارے بچے یا ہمارے لوگ، ہماری نسل آگے نہیں بڑھتی، چونکہ خود اعتمادی نہیں ہے اس کے اندر۔ تربیت کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ بچے دو زانو ہو کے بیٹھ جا، بچے ابھی لیٹ جا، ابھی سو جا، ابھی اٹھ جا، ابھی دائیں بیٹھ جا، ابھی بائیں بیٹھ جا، ابھی فلاں کو پانی دے دے، ابھی اس کا جوتا سیدھا کر دے، یہ نہیں ہے تربیت۔ تربیت یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اس کے اندر خود اعتمادی، وہ سمجھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ ان کو کہہ کہ تو ہے ہی نالائق ہے، تجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات، تو بالکل ہی ڈل ہے، تیرے سے تو وہ ہمسائے کا پڑوسن کا بچہ بہت اچھا ہے، اس کو ایک دفعہ کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے، تجھے سو دفعہ کہتے ہیں تو نہیں مانتا، سمجھ میں نہیں آتی تجھے بات، وہ پھر یقین کر لیتا ہے کہ میں ڈالوں، پہلے افسوس کرتا ہے لیکن ایسا ایسا کہتا ہے جب ماں جو کہہ رہی ہے تو ماں دشمن تو نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے، بس اس کا مطلب میں ڈالوں۔ ذہین بچہ آہستہ آہستہ خود کو تلقین کرتا ہے کہ میں ڈالوں، تو بیکار ہے، تو فلاں ہے، تو نکما ہے۔ اچھا خاصا کارآمد آدمی ہماری باتوں سے نکما ہو جاتا ہے۔ ایک یہ تجربے اپنے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سنی سنائی باتیں ہیں، تجربے ہیں۔ ایک شخص آئے، یہ شاید گزشتہ رمضان کی بات ہے، میاں بیوی اولاد کو بھی ساتھ لے کر آئے، پہلے اپنی اولاد کی باتیں کی کہ ہماری مشکل یہ ہے، پھر اپنی اس خاتون نے اپنی بہن کے بچے کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھائی میں کامیاب نہیں جا رہا، دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، امتحان مشکل سے اس کے قبول ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ مشکل بتانا شروع کی کہ وہ بچہ اس طرح کا ہے. عموماً توقع یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی تعویذ لکھ دیں، کوئی آیت بتا دیں، کوئی حدیث بتا دیں، یعنی نجومی سمجھتے ہیں. وہ ہمیں بھی نجومی سمجھتے ہیں لوگ، نجومیوں کی طرح کوئی ورد بتا دیں، کوئی منتر بتا دیں، کوئی جنتر بتا دیں تاکہ ہم پڑھیں، پھونکیں جا کر تو مشکل حل ہو جائے. حالانکہ یہ جنتر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے تو مشکل پیدا نہیں ہوئی. مشکل جس وجہ سے پیدا ہوئی اس طریقے سے اس کو حل کرو. وہ بتاتے ہیں کہ اس بچے وہ ایسا ہے، وہ بولتے ہوئے ہکلاتا ہے، وہ ڈرتا بھی بہت ہے، ایسی وہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی. میں نے ان سے کہا کہ، انہوں نے نہیں اشارہ کیا، یہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس بچے کو مارتے بہت ہیں اور اس بچے کو ڈانٹ بہت پڑتی ہے اور اس بچے کے سامنے دوسرے بچوں کو زیادہ تعریف کی جاتی ہے. وہ بہت حیران ہوئی وہ خاتون. اب اس سے پہلے کہ وہ حیرت سے کچھ اور کہتی، میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، نہ میں علم غیب جانتا ہوں، آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں بچے کے بارے میں، یہ وہی بچہ ہے کہ جس کو اپنے والدین نے تباہ کر دیا ہے. اپنی طرف سے کیا ہے ہمدردی کہ ہم اسے مثالیں دیں گے دوسرے بچوں کی، یہ اور زیادہ شوق بڑھے گا. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا جو شوق ہے وہ بھی مٹ جائے گا. کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کی مثالیں نہ دیں. کلاس میں بھی ایسے ہی ہے، کبھی بھی ایک بچے کلاس میں مختلف ہوتے ہیں، بعض زیادہ سمجھتے ہیں بعض کم. کبھی بھی جو کم سمجھتے ہیں بچے ان کو ان کی مثال نہ دیں جو بہت سمجھتے ہیں، چونکہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ تربیتی ضرافتیں ہیں، والدین کو بھی معلوم ہونی چاہیے، مربیوں کو بھی اور معلمین کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ خود اعتمادی بچوں کے اندر پیدا کریں. آپ اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہے اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ اس دفعہ اگر تو نے 100 نمبر نہیں لیے تو تجھے یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب وہ بچارہ کس طرح آخر میں 100 نمبر لوں؟ اسے نہ کہیں کہ آپ 100 نمبر لو اور 100 نمبر نہ، آپ اس میں خود اعتمادی پیدا کرو. دیکھیں وہ 110 نمبر لے گا 100 میں سے، ابھی ایک خود اعتمادی نہیں ہے اس کے اندر. آپ صرف اس میں یہ اس کو یہ باور کرا دو کہ جو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تم نہیں کر سکتے، تم ہر کام کر سکتے. اس کو کام دے کے دیکھیں، پہلے خراب کرے گا، توڑے گا، کبھی ناراض نہ ہو. اسے کہیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے، صرف تھوڑی سی یہاں غلطی رہ گئی تھی. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بچے زیادہ کام اچھا کرتے ہیں، ایک آدھ غلطی، ہم اسی غلطی کو پکڑتے ہیں جا کر کے، نالائق یہ کیا کر دیا، یہ خراب کر دیا، یہ توڑ دیا، یہ غلط کر دیا. وہ چھوڑو، ایک غلطی ہے، ایک کونا غلط ہے، 10 کونے تو ٹھیک کیے نا اس نے. پہلے ان 10 کونوں کو جو اس نے صحیح کام کیا اس کو سراؤ کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیا ہے، یہ بھی بہت اچھا کیا ہے، یہ بھی بہت اچھا انجام دیا ہے، یہ تھوڑی سی یہاں پر غلطی رہ گئی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس میں خود اعتمادی بڑھ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ اچھا کام کیا ہے، تھوڑا سا مجھ سے غلطی، دوسری دفعہ اس کو تکرار نہیں کرے گا. یہ وہ عملی چیزیں ہیں جو تربیت کے وقت حوصلے کی باتیں ہیں. ظاہر ہے ایک کام ممکن ہے ہمیں کئی دفعہ کروانا پڑے تاکہ وہ صحیح انجام دے. اس سے اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے بچوں کے اندر. جب خود اعتمادی آتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، بڑا بالغ ہو کر اپنے قدموں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ رول بھی ادا کر سکتا ہے، دین میں بھی آئے تو ایک مفید انسان بن سکتا ہے جس کے اندر خود اعتمادی آ جائے. کیوں اذان ہو رہی ہے اب باقی کافی بھلے. اب اردو میں ایک اب کہہ لیں کوتاہی کمزوری میری ہے کہ اردو مارکیٹ سے زیادہ آشنا نہیں ہوں اتنا، لیکن ہیں کافی کتابیں ہیں. ایک تو شہید مطہری کی کتاب ہے تربیت کے لحاظ سے، تربیت اسلامی کے نام سے، شہید مرتضیٰ مطہری تربیت اسلامی کے نام سے. ایک باقر قریشی کی کتاب ہے، اب پتہ نہیں اردو میں ظاہر آ گئی ہے، تربیت اولاد کے نام سے. ایک تربیت خاندان یا خاندانی اخلاق، ہاں ایسے عنوان ہے کتاب کا. یہ تربیت کے لحاظ سے اچھی کتابیں ہیں. جوانوں کا اخلاق ایک کتاب ہے، شاید اردو میں غالباً ترجمہ ہو چکی ہیں. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہیں. اتفاقاً ہے اسی نام سے کتاب ہے، یعنی اب معلوم نہیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کہ لڑکیوں کے، چونکہ کچھ چیزیں مشترک ہیں لڑکے لڑکیوں میں، لیکن خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں، یعنی جب 9 سال سے اوپر ہو جاتی ہیں لڑکیاں اور پھر 18, 22, 20 سال کی حد تک جو عمر ہوتی ہے، اس دوران جس کو عموماً کہا جاتا ہے نا جوانی کا اور سرکشی کا زمانہ، یہ سرکشی کے زمانے میں زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی عنوان سے کتاب ہے کہ یہ زمانہ جو ہوتا ہے، یہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے، اس میں ہم اولاد کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کریں، کیسے ان کو تربیت کریں، کیسے ان کی سرکشی کو کنٹرول کریں، یعنی ان وہ اندرونی ہیجانات، وہ اندرونی احساسات، وہ اندرونی اصل ایک دم بدل جاتا ہے انسان اس میں، خصوصاً بچیاں، کہ باہر سے پریشر ہوتا ہے اور اندر سے ہیجانات ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے وہ باہر تو نہیں کر سکتی، تو بد اخلاق بھی ہو جاتی ہیں ایسے اس عمر میں آ کر، اس عمر کے گزرنے کے بعد پھر ایک دم خوش اخلاق ہو جاتی ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں چڑ چڑی ہو جاتی ہیں، برداشت کی قوت ان میں ختم ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی باتوں میں ناراض ہونا شروع کر دیتی ہیں، اور اپنے آپ کو مثلا احساس کمتری میں کہ مجھے اہمیت ہی نہیں دیتے آپ، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ضد کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور عجیب و غریب مثلا یہ اندرونی ہیجانات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، یہاں اسی نام سے کتاب ہے کہ جوان لڑکیاں ان کے جو اس عمر کے درمیان جو اخلاقیاتی مسائل ہیں ان کو کس طرح سے، معلوم نہیں معلوم یہ اردو میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن فارسی میں ہے یہ کتاب، جی ہاں معلوم نہیں اردو میں، یہ پوچھنا پڑے گا کہ کوئی جو پبلشرز ہیں ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کیسے ہے یا نہیں.